السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ایک قرآن میں اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یظاہرون علی الذین کفروا، وہ مضاحت کرتے ہیں اہل کفر. مضاحت کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، کاپی کرنا. تو جو منکرین ہیں، یعنی جو ادر ادر مسلمس ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، یعنی وہی بولی بولتے ہیں، وہی عقیدہ بنا لیا ہے انہوں نے. تو یہ آیت ہے، تفسیر میں واضح نہیں ہوتی کیسے ایسا ہوتا ہے. یہ خامخواہ کوئی نقل نہیں کرتا، یہ ایسا نہیں کہ خامخواہ کوئی جا کے پوچھے بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور پوچھ کر کے پھر اس کو اپنا لے. ایسا تو کوئی انسان ہوتا نہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے جو تصویر میں واضح نہیں ہے. یہ مضاحت کا واقعہ کیسے پیش آتا ہے؟ یعنی جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا انہوں نے ایسا کیا تھا کہ جا کر اہل کفر سے پوچھتے کہ بھائی تمہارے عقیدے کیا ہیں، اور پھر اس کو اپنا لیتے؟ ایسا تو ہوا نہیں. تو اس واقعے کا، یعنی اہل کفر کی وضاحت کا، کوئی ایسا اسی توجہ ملنی چاہیے جو یوزول پروسیس میں پیش آتی ہو. یعنی جو حالات ہیں، جب انسان زندگی گزارتا ہے، تاریخی اور نفسیاتی حالات، اس میں واقعہ پیش آتا ہو، یہ جاننا چاہیے. تو اس کو سوچتے ہوئے پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ لے لوہا، وہ جو ہے کہ اوشت بلن حنیفیت سمہا، لے لوہا کا نہا رہا. تو میں ایک ایسا دین لے کر بھیجا گیا ہوں جس کی راتیں بھی ان کی طرح روشن روشن. یہاں بھی دیکھیے، تدبر کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے. تدبر نہ کریں تو دن بھی آپ کو رات ہی نظر آئے گا. اس حدیث کو میں اس طرح سے سمجھ میں آئی میرے پوچھتے ہوئے، یہ سادہ بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اپنے آپ ہی وہ راتیں اپنے آپ ہی دن کے روشن ہیں. اپنے آپ ہی اگر ہوتی تو امت میں اتنا افکار کا جنگل کیوں ہو جاتا، اتنے اختلافات کیوں ہوتے؟ اب غور کریے کہ جو اسے اپنے آپ ہی روشن ہو، یہ سورج نکلا ہوا ہے، تو اس میں اختلاف کیا ہوگا؟ سب کہیں گے سورج نکلا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین اتنا زیادہ کلیئر ہے کہ اس کی راتیں بھی دین کی طرح روشن ہیں. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ ہی روشن ہے، یہ سورج اپنے آپ ہی روشن ہوتا ہے، نہیں، اس میں بھی مات تدبر روشن بنتا ہے. یعنی رات پلس تدبر از اکول ٹو روشن. یہاں بھی وہی فارمولا ہے، یعنی رات پلس تدبر از اکول ٹو روشن. یعنی رات، وہ اس رات پر سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے سوچتے سوچتے پھر آپ پہنچیں گے روشنی تک. تو وہاں بھی تدبر درکار ہے. وہی معاملہ میں اس معاملے میں ہوا کہ مضاحت کیوں کرتے ہیں لوگ. یہاں پہ تدبر نہ ہونے کی وجہ سے بات واضح نہیں. مفسرین کیا بس لکھ دیتے ہیں، جس میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیدائشی طور پر ان میں یہ صفت تھی، یا وہ شیطان کی طرح کوئی بگڑے ہوئے لوگ تھے. ایسا نہیں ہے. تو پھر قرآن ہی میں مجھے اس کا جواب ملا. دیکھیے، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ القرآن يفسر بعضه بعضا. ایک پڑھو ہے کہ لفظاً کوئی مشابہ چیز مل جائے اس سے آپ اس کی تفسیر کریں. یہ تو بہت کم ہوگا, اس سے زیادہ وہ ہوگا جب کہ معنی مشابہت ہو. معنی مانوی اعتبار سے ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر بنتی ہو. یہاں پر وہی بات ہے کہ مانوی اعتبار سے ہمیں قرآن میں ایسے اجزاء ملتے ہیں جو اس آیت کی آیت مضاحات کی تفسیر کر رہے ہیں. تو اس پر غور کرتے ہوئے دیکھیے, مجھے دو آیتوں سے یہ بات کھلی. دیکھیے ایک آیت تو وہ ہے کہ یعنی میں یہ سمجھ پایا کہ دو وجوہ سے وضاحت پیش آتی قرآن کے مطابق. تو ایسے اسباب پیش آتے ہیں جن کی بنا پر آدمی وضاحت کرنے لگتا ہے دوسروں, جو دوسروں کی باتیں اپنا لیتا ہے وہ, تو وہی اعتبار سے کم غیر شروع طور پر زیادہ. تو پہلی چیز ملتی ہے ہمیں قرآن کی اس آیت سے, اشد علی الکفار. آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشد علی الکفار. یہ اشد علی الکفار کیا چیز ہے؟ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہے, لیکن سخت کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر درست ہیں, پر تیر کما لے کر کھڑے رہتے ہیں ان کو مارنے کے لیے, ان کے خلاف ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں, اتنے نفرت کرتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. عربی استعمال کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ اہل کفر سے یعنی اہل انکار سے وہ ان کے درمیان تو رہتے ہیں, درمیان رہتے ہوئے وہ اسے غیر متاثر رہتے ہیں. قرآن میں یہ کہا جاتا ہے ہوا شدید علیہ, ہوا شدید علیہ کے معنی کہ وہ میری بات اس پر اثر نہیں ہوتا, کچھ بھی کہو اثر ہی قبول کرتا. وہ یہ مطلب ہے اس کا. عربی کا ایک جاہلی شاعر کا شعر ہے کہ اذا المرء مطلب وہ کالن علیہ شدید, شدید کے ساتھ اعلیٰ کا چلن لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے شدید علیہ, مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ کو مارتا پیٹتا ہے, وہ میری بات کا اثر قبول نہیں کرتا, میری بات سے متاثر نہیں ہوتا, تو کچھ کہوں وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. یہ مطلب ہے اشداء علی الکفار کے معنی ہے کہ وہ رہتے تھے کفاری کے درمیان, اسی سماج میں, اسی سوسائٹی میں, اسی مجتمع میں, ان سے ڈیلنگ بھی کرتے ہیں, ان سے انٹریکشن بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جہاں تک معاملہ ایمان کا ہے تو وہ اپنے ایمان کو پھر بھی محفوظ رکھتے ہیں, اپنا ایمان, اپنا عقیدہ, اپنی سوچ, اپنی تھنکنگ, وہ سب پھر بھی محفوظ رکھتے ہیں, وہ ان کا اثر قبول نہیں کر لیتے. تو کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کی معرفت اتنی بڑی ہوئی ہے, ان کا تدبر اتنا بڑھا ہوا ہے, ان کی سوچنے کی طاقت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ ہر بات کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں, ہر بات کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جو باتیں دوسروں کے طرف سے آتی ہیں انٹریکشن کے دوران، ان کے ذہن میں رہنے کے دوران آتے آتی ہیں، مطلب کبھی اسے سنیں گے، کبھی ان کا اخبار پڑھیں گے، کبھی ان کے جلسے میں جائیں گے، مختلف طریقوں سے ان کی باتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ وہیں کبھی ان کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں، وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو سنا تو اس کا اثر قبول کر لیا. اس کی ایک مثال موجودہ زمانے میں یہ ہے کہ سارے مسلمان آج کل جو ہیں وہ میڈیا سرائیں بناتے ہیں، جو اخبار پڑھتے ہیں، جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، وہی ان کی سوچ بن جاتی ہے. سارے مسلمان، اچھا میڈیا کیا ہے؟ میڈیا نگیٹو نیوز کی انڈسٹری ہے، ڈسٹرکٹیو نیوز. میڈیا سارے خبروں کو نہیں لیتا ہے، وہ 99 خبروں کو چھوڑ لیتا ہے، ایک خبر کو لیتا ہے. جیسے ہم آپ روزانہ صبح کو بات چیت کرتے ہیں کہ کبھی اخبار میں نہیں آئے گا، کبھی ٹی وی میں نہیں آئے گا. اور ایک واقعہ جو ہوا بس میں ایک لڑکی کے ساتھ، وہ صبح شام میڈیا میں آ رہا ہے، رات دن میڈیا میں آ رہا ہے. ابھی صبح میں نے ریڈیو سنا، ریڈیو کھولا صبح کو آج 6 بجے، وہی باتیں آ رہی تھی. تو بے شمار نیوز کو میڈیا چھوڑ دیتا ہے، اور کسی ایک نیوز کو، اس میں سنسیشن ہو، اس میں سنسنی خیزی ہو، اس میں لوگوں کو کچھ چٹپٹاپن ہو، اور اسی کو لیتا ہے. لیکن کیا ہے، لوگ سارے لوگ اسی سے اثر قبول کرتے ہیں، ہر جگہ اسی کی چرچا. کیوں؟ اس کو سوچ نہیں پاتے، ڈیفیوز کر نہیں پاتے. تو اشدہ اور کفار کا آج کل کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو میں کہوں گا کہ آل ایمان وہ ہیں جو میڈیا کی باتوں سے اثر نہ لیں. میڈیا میں جو کچھ آتا ہے اس کے علی رغم وہ اپنے رائے بنائیں. یہ ہے مطلب اشدہ اور کفار کا. تو ایک وجہ وضاحت کی یہ ہوتی ہے، ایک وجہ وضاحت کی یہ ہوتی ہے کہ رہتے ہیں جن لوگوں کے درمیان، تو ان سے باتیں سنتے ہیں، ان کے اخبار کو پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کے جلسے، مختلف طریقوں سے ان کی باتیں سامنے آتی ہیں، تو اسی کا اثر قبول کر لیتے ہیں، بس وہی بولی بولنے لگتے ہیں. کیا ان کی طرح یہ ان کا تدبر اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اس کو ڈیفیوز کر سکیں. مثال کے طور پر بابری مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا 1992 میں، تو سارے مسلمان اس سے چرچا کر کیونکہ میڈیا میں آتا تھا وہ. تو میں نے کہیں ڈیفیوز کیا، میں نے کہا کہ دیکھیے انڈیا میں 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں پر خوب آباد ہے مسجدیں، اور مسجد میں نماز ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے. تو 5 لاکھ مسجدوں کو چھوڑ کر ایک ہی مسجد کو چرچا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب تقسیم ہوئی تھی 1947 میں، تو ہنگامے ہوئے تھے، تو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پر بہت سی مسجدیں توڑ ڈالی گئیں، ایک دو نے بہت سارے، اس کا بھی کچھ چرچا نہیں. امریکہ آپ سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کر کے کیوں اس کے زور بچا رہے ہیں؟ اس طرح میں نے ڈیفیوز کر لیا، جیسے دوسرے لوگ نہیں کر پائے، تو بس بابری مسجد اس کو دیکھے. تو اشداء اور کفار کا مطلب ہے کہ رہتے ہیں اگرچہ اہل کفر کے درمیان، ان سے دور نہیں چلے جاتے، اسے اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، اسے ڈیلنگ بھی ہوتی ہے، اس کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن اپنی جو سوچ ہے ان کی، ایمانی سوچ، اس کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا جو تدبر ہے، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ اتنا ڈیولپڈ ہے کہ وہ ڈیفیوز کر لیتا ہے، ہر چیز کو ایکسپلین کر لیتا ہے، ہر چیز کو سمجھ لیتا ہے. تو دیکھیے ایک وجہ یہ ہے وضاحت کی، آپ اشدا اور کفار نہ ہو، دوسرے قوموں کے درمیان رہتے ہیں تو آپ اس آفر قبول کرتے رہے ہیں. ان کی باتوں سے, ان کی میڈیا سے, ان کی کتابوں سے, ان کے جلسوں سے, ان کے چرچ, ان کے مجلسوں میں چرچا ہوتا ہے, جو بھی ہے, ان سب سے اثر قبول کرتے رہے. خود سیلف تھنکنگ پاور آپ کے اندر نہ ہو, خود اپنی سوچ نہ ہو, دوسروں کے توجہ مل رہا ہے اسی سے آپ اپنی سوچ بناتے رہیں. جس میں نے مثال دی کہ میڈیا ایک سوچ دے رہا ہے, میڈیا نگیٹو نیوز کو فلیش کرتا ہے, یعنی تو اپنی نان ویب پازیٹیو نیوز رہے گی, ایک رہے گا نگیٹو تو اسی کو فلیش کرے گا. تو آپ جو ہے آپ بھی اسے متاثر ہو جائیں, آپ بھی اسی سے نگیٹو مائنڈ آپ کے اندر آ جائے, اور آپ بھی یہی کہیں کہ 99 آئٹم کو چھوڑ کر کے بس ایک آئٹم جو ہے اسی پر آپ بھی سوچ چلنے لگے, آپ کی سوچ بھی. یہ ہے اشداء الکفار, یعنی آس پاس یا ماحول یا سوسائٹی کے اندر جو سوچ چل رہی ہے, جو رواج چل رہا ہے, جو کلچر چل رہا ہے, اس سے غیر متاثر رہ کر زندگی گزارنا. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی سوچ کی طاقت بہت زبردست ڈیولپ ہوئی ہو, آپ کے اندر بہت زبردست طور پر سیلف تھنکنگ آ گئی ہو, آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا زبردست ہوا ہو کہ آپ ہر چیز کی توجہ کر سکیں, ہر چیز ایکسپلین کر سکیں, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ سکیں. تو یہ ایک پہلو ہوا وضاحت کا, یعنی وضاحت کیوں آتی ہے, اہل کفر کی وضاحت کیوں آتی ہے, اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آپ دلوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کی باتوں کو سن سن کر آپ اثر لیتے رہتے ہیں. آپ کا ذہنی ارتقاء اتنا زبردست نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیفیوز کر سکیں. دوسری چیز وہ ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے, یا ایو الذین آمنو آمنو, یہ ان لوگوں سے کہا گیا جو عرب میں نئے نئے مسلم, نئے نئے اسلام کو کیا تھا جنہوں نے, یعنی عرب کے نئے مسلموں سے کہا گیا, یہ جنہوں نے ابھی رسول اللہ کی صحبت نہیں پائی تھی اور جو زیادہ ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی لیکن کلمہ پڑھ کر اسلام کو کر لیا تھا انہوں نے, ان کے بارے میں آیا کہ آل الذین آمنو آمنو, اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسٹیریس بنا ہوا تصویروں میں. آپ اس آیت کو تصویروں میں پڑھیے اور دیکھیں کیا مطلب اس کا. کچھ بھی واضح نہیں جواب میں نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں, ایک پرسرار بنی رہے گی آیت. آپ اس آیت کا مطلب جس کی یہ ہے کہ اپنی ڈی کنڈیشن کرو. جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب وہ تھے جو کسی کلچر سے, کسی مذہب سے میں جیتے تھے, اس سے پہلے شرک میں جیتے تھے, تو لمبی عمر تک شرک میں رہے, وہ وہیں پیدا ہوئے, اسی میں ان کی نوجوانی بیتی, اسی میں ان کے بچپن بیتا, اس میں بڑھے, تو اس کی وجہ سے اس میں کنڈیشن ہو گئے. وہ اس کنڈیشننگ کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب کہا گیا کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, تم کو اپنی ڈی کنڈیشن کرنی پڑے گی. یا آمنو آمنو, ایمان لانے والے ایمان لاؤ, یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے توحید وہ مان کر کلمہ پڑھ لیا ہے, اپنے پچھلے خیالات کو نکالو اپنے ذہن سے, کنڈیشن کو توڑو. تو یہ دوسرا سبب ہوتا ہے وضاحت کا, یعنی اسلام میں آ جاتے ہیں لیکن پچھلے خیالات کا غلبہ ان کے ذہن میں باقی رہتا ہے, اس کی وجہ سے اسلام میں آ کر بھی یعنی اپنے پچھلے رواج کو داخل کر دیتے ہیں اسلام کے اندر. اور یہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے, بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. مثال کے اوپر دیکھیے, جو چھوٹے پیمانے میں تو یہ ہے کہ جب شادی بیاہ کا رواج ہے تو جب تک پچھلی سماج میں تھے وہ یہ سماج رواج تھا کہ شادیوں کو دھوم اور جہیز اور یہ سب تقریبات وغیرہ اس میں وہ جیے, اسی میں پلے بڑھے. تو لا کر کے اب جب اسلام میں آئے تو اپنے شادیاں کرتے ہیں تو اسی رواج کو دہراتے ہیں. یہ انفرادی سطح پر یہ ہے کہ قدیم رواج کو دوبارہ اسلام میں انہوں نے استعمال کرنے لگے, وہ اسی رواج کے مطابق جینے لگے. لیکن اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں مضاحت کی. مثلاً دیکھیے, جو آج کل یہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہے تو اس کو مارو, یہ سراسر مضاحت ہے. جن لوگوں نے یہ مسئلے بنائے, جن فقہاء نے, جن علماء نے, وہ سب کون تھے؟ وہ سب نو مسلم تو تھے. وہ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو رومن امپائر جب ٹوٹا حضرت عمر کے زمانے میں, بہت ماس کا وزن ہوا, وہ اسلام آ گئے. پہلے عیسائی تھے, اب اسلام میں آ گئے. انہی لوگوں نے یہ مسئلے بنائے. اب بعد کو وہ عربی پڑھ کر کے علماء بن گئے, فقہا بن گئے. لیکن فقہا ہونے سے پہلے وہ یا ان کے باپ دادا کیا تھے؟ وہ سب عیسائی تھے. یہ عیسائیوں میں یہ مسئلہ تھا جس کو کہتے ہیں بلاسفیمی. یہ بلاسفیمی کا مسئلہ عیسائیوں کا مسئلہ تھا. آپ دیکھ لیجئے, انٹرنیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ. تو یہ جو شتم رسول جس کو کہتے ہیں, رسول اللہ کے شان میں گستاخی جو کہتے ہیں, تو انگریزی میں کہتے ہیں بلاسفیمی, یہ واضح طور پر مضاحت کا معاملہ ہے. یعنی ان کی کنیشنی جو ہوئی تھی کرسچن کلچر میں, اس کو لیے بھی آ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہاں پر انہوں نے عربی زبان پڑھ لی اور پڑھتے پڑھتے عالم بن گئے, فقیہ بن گئے. تو پچھلی کنڈیشننگ کی وجہ سے انہوں نے وہی مسئلے یہاں بھی شامل کر لی. فقہا کہتے ہیں کہ یقتل حدن, یعنی شاتم کے لیے کہتے ہیں وہ کہ یقتل حدن, تو حد اس کو قتل کیا جائے گا. یہ کہاں سے آیا؟ یقتل حدن کس قرآن میں ہے, کس حدیث میں ہے؟ اور غور کیجیے اس پر, کمپیئر کر کے دیکھیے کہ جو شاتم رسول کے بارے میں فقہا نے مسئلہ بنا رکھا ہے یقتل حدن, تو حد اس کو قتل کیا جائے گا, یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ مخذ ڈھونڈنا پڑے گا نا. یعنی قتل یعنی کیپٹل پنشمنٹ, اتنی بڑی سزا ہے, اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ کسی کو اس کی جان سے محروم کر دیتے ہیں. سب سے بڑی سزا یہ قرآن میں ہے کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. من قتل نفسم اے نفس و فساد نما قتل نہ جمیا, یہ اتنا بڑا واقعہ آپ کیسے کریں گے جب تک آپ کے پاس اللہ کی سند نہ ہو, ورنہ حدیث میں صراحتن موجود نہ ہو, تو کیسے ہمیں کہہ جائے اقتل حدن؟ کہاں سے مسئلہ نکالا؟ اس مسئلے کا ماخذ تھا ان کی اپنی کنڈیشننگ, ان کی اپنا پچھلا ذہن. اسی پچھلے ذہن کو لا کر انہوں نے وہاں پر لفظ بولتے تھے وہ بلاسفیمی, انہوں نے لفظ بول دیا شتم رسول, اس کو عربی زبان میں ایک لفظ مل گیا ان کو بولنے کے لیے. تو دیکھیے, یہ ظاہرون قول الذین کفروا, تفسیروں میں بالکل مبہم ہے, کچھ واضح نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنی ریزن کو استعمال کیجئے, اپنے عقل کو استعمال کیجئے, غور کیجئے, تدبر کیجئے. ہر چیز میں دیکھیں تدبر شامل ہے. یاد رکھیے کوئی بھی چیز چاہے نماز روزہ ہو چاہے کلمہ ہو تدبر کی ضرورت ہو. مثال کے طور پر دیکھیے بخاری میں روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں جائے گا. اب تدبر نہ کریں آپ تو کیا یہ مسئلہ آپ بنا لیں گے کہ کلمہ گو کے لیے جنت ہے, یعنی جو تلفظ کر دے کلمہ کا بس جنت میں چلا جائے گا. تو تلفظ ایک کلمہ کا تلفظ یہ جنت میں کافی ہو جائے گا کیا نا, جنت کتنی سستی ہے, کتنی سستی ہے وہ جنت جو تلفظ کلمہ سے انسان کو مل جائے. تو بغیر تدبر کے اس حدیث کو آپ سمجھ نہیں سکتے, اس حدیث کو آپ نہیں سمجھ سکتے. جب تدبر کریں گے تو کیا ہوگا, آپ سوچتے سوچتے اس آیت تک پہنچیں گے, قرآن کی اس آیت تک. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہاں آپ دیکھیے مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, يَقُولُ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ فَأَصْحَابُ اللَّهِ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہاں پہ دیکھیے قول پر جنت کا لفظ ہے, لیکن قول کون سا, وہ قول معرفت, مما عرفوا من الحق, یعنی معرفت حق سے جو قول نکلے. یہاں پر جو کلمہ ہے یا جو قول ہے وہ ہے جو معرفت حق سے نکلے. تو معرفت حق معمول چیز ہے, معرفت کا معنی ڈسکوری دریافت. اگر کوئی چیز دریافت ہو تو کیا وہ سادہ بات ہوگی, بس نا آپ دس آدمی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک وہاں پہ ایک سانپ نکل آیا تو کیا آپ سادہ تو کہہ دیں گے ارے بھائی یہاں تو ایک سانپ بھی ہے, یہ کہہ دیں گے نہیں. تو آپ یہ جب کہیں گے کہ ہاں ایک سانپ ہے تو سارے لوگ ایک دم دہشت میں جائیں گے, ہر آدمی بھاگنے لگے گا, آدمی سوچے گا کہ میں سانپ سے کیسے بچوں. ایک ہے قول معرفت, ایک وہ قول جس سے تلفظ ہو. تو تدبر کے ذریعے سے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہاں جو ہے من قال لا الا دخل الجنہ وہ معرفت شامل ہے اس میں, معرفت حق, یہ جو حق کو دریافت کرے, جو حق کو ڈسکوری کے ذریعے میں پائے, اور جس کے نظر اس کے دن میں ایک ہجان برپا ہو جائے, ایک تبدیلی آ جائے, ایک انقلاب آ جائے اس کی زندگی میں, کیونکہ معرفت سے انقلاب جڑا ہوا ہے, اس کے لیے جنت ہے. تو مزاحات کیسے ہوتی ہے, اس میں تدبر سے آپ سمجھیں گے کیسے ہوتی, ورنہ وہ پراسرار طور پر رہے گا, آپ تلاوت کریں گے اور پائیں گے کچھ نہیں, ملے گا کچھ نہیں آپ کو. جیسا کہ تصویر میں آپ پڑھ لیجئے, کچھ بھی نہیں کلیئر ہے کہ کیا مطلب ہے مزاحت کا. ساری تصویریں آپ پڑھ ڈالیے, آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ساری تصویریں موجود ہیں, آپ اپنے کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ پر جا کر کے ساری تصویروں کو چیک کر سکتے ہیں. یظہرون قول الذین کفروا, تمہارے مفسرین نے کیا لکھے ہیں, بالکل غیر واضح. اسی لیے قرآن کتاب مقدس بن گیا, بس اس کو جو دعا میں لپیٹو اور اوپر رکھ دو, پڑھو تو رحل رکھ کر پڑھو. اس قسم کی ظاہری جو ظاہری چیزیں ہیں بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ یعنی قرآن کا حق ہے. تو قرآن ہو یا حدیث, تدبر کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اب وضاحت کی جو آیت ہے اس سے کتنی بڑی بات ہے, آپ سوچیں تو بہت ہی بڑی بات ہے, ہمارے پاس زیادہ بڑی بات. کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کو دو چیزوں سے بچانا ہے. ایک تو ہے کہ جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، رہنا تو سماج میں، تم تو جنگل پہاڑ میں نہیں جا سکتے ہو، تو وہاں پر تم اشداء الکفار بن کر رہنا تم کو، یعنی غیر اثر پذیر. اگر آپ اسے پڑھنے کے لیے کیا ہے، اپنے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ڈالنا پڑے گا، تدبر کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، اپنی سوچ کو اتنا زیادہ پڑھانا ہوگا، اتنا پڑھانا ہوگا کہ چیزوں کو آپ ڈیفیوز کر سکیں، چیزوں کو ایکسپلین کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ بس جو میڈیا میں دیکھا مان لیا، جو سنا اس کو مان لیا، جس کا چرچا ہو رہا اس کو مان لیا. نہیں، اپنی 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 عقل سے سوچ کر رائے بنا سکیں، یہ صفت ہو. اور دوسری چیز یہ کہ جو آپ کی کنڈیشننگ جو ہوئی ہے پچھلے سماج میں جہاں آپ تھے، پچھلے خاندان میں جہاں آپ تھے، اداروں میں جہاں آپ تھے، وہ سب میں رہتے ہوئے آپ کی کنڈیشننگ ہوئی ہے، اس کو توڑنا پڑے گا. نہیں تو کیا ہوگا، آپ وضاحت کا شکار ہو جائیں گے. یظاہرون قول الذین کفروا صرف صرف قدیم والے کتاب کی بات نہیں ہے، اس پوری کے پورے آج کے مسلمانوں پر صادق آتی ہے. آج کے مسلمانوں میں اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. اور اس سبق کو نہ جاننے کی شکل میں کیا ہوگا کہ وہ اسی میں مبتلا ہو جائیں گے، اسی برائی میں جس میں پچھلے والے کتاب مبتلا ہوئے تھے. یعنی وضاحت کریں گے، اور وضاحت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے آپ پکڑ جائیں گے، اسی سزا کے مستحق ہو جائیں گے جس طرح کے مستحق تھے پچھلے والے کتاب. جیسے قرآن میں ہے کہ لیسا بیامانیکم ولا مانی علی کتاب میں یامل سوا یجزا بھی. جس برائی میں پچھلے والے کتاب مبتلا ہوئے اور اس کی وجہ سے سزا کے مستحق بنے، اسی برائی میں تم بھی مبتلا ہو تو تم بچو گے نہیں، تم اسی سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. اور کتنی بڑی بات آپ غور کی اس آیت میں، کتنی بڑی بات ہے. لیکن تدبر نہ کرنے کی وجہ سے، تو تدبر کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ صرف آپ تفسیریں پڑھ لیں. مفسرین کی باتیں ضرور پڑھیے، آپ یہ ضرور سمجھیے کہ مفسرین نے کیا سمجھا. آپ شان نزول کی باتیں ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہو. مفسرین کو ضرور پڑھیے تاکہ معلوم ہو پیچھے سوچنے والوں نے کیا سوچا. لیکن اس پر آپ پریس کرنا پڑے گا، اضافہ کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ تدبر کا اضافہ. شاہ نزول کی روایتیں، اس لیے مفسرین کی رائے، اور پریس تدبر، تب جا کر آپ کے لیے قرآن کتاب رہنمائی کی کتاب بنے گا. یہ سب سے پہلے آپ بس عربی زبان جانیں گے، پھر آپ قرآن پڑھیں گے، پھر آپ شاہ نزول کی روایتوں کو پڑھیں گے، پھر آپ مفسرین کی رائے کو پڑھیں گے. ان سب کے بعد آپ اس میں تدبر کا اضافہ کریں گے اپنی طرف سے. تدبر کا مطلب ہے کریٹو تھنکنگ، آزاد تو پر سوچنا، اپنی عقل سے سوچنا، نئے حالات کو لے کر کے سوچنا. تب جا کر آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا مطلب ہے قرآن کا، اور اس میں جو عظمتیں چھپی ہوئی ہیں قرآن میں، اس کا اس کی جو خدا کے کلام میں جو خدا بندی جو عظمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کو تبھی آپ دریافت کر پائیں گے، اور تبھی آپ کے اندر قرآن ایک بھونچال بن کے شامل ہوگا. تبھی قرآن آپ کے اندر ایک یعنی انقلاب بن کر شامل ہوگا، ورنہ کچھ نہیں، بس وہ ایک مقدس کتاب ہے، اوپر رکھ دو بیٹھ کر کے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. جیسے میں ایک بتا، ایک صاحب کے ساتھ سفر میں تھا، تو ان کے پاس ایک چھوٹے سائز کا قرآن تھا، وہ اس کو جیب میں رکھ رہتے تھے. جہاں موقع ملا، تھوڑا سا وقت ملا، نکال کے پڑھ لیا. اب بہت احتیاط سے نکالتے تھے، بہت احتیاط سے رکھتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ، بہت ہی تقدس کے انداز میں. تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ قرآن اتنا پڑھتے ہیں تو ملا کیا قرآن سے آپ کو؟ ان کا ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. تو اس لیے سادہ بات نہیں ہے، ثواب کے لیے اس لیے پڑھتے ہیں. یہ سارے مسلمانوں کا حال ہے، سارے علماء تک کا حال ہے کہ انہوں نے تدبر نہیں کیا. قرآن میں ہے کہ لیدبر وہ آیاتی ولیدکر اولو الالباب، یعنی قرآن نصیحت کب بنے گا؟ جب تدبر کے ساتھ پڑھیں. آپ کو لیدبر وہ آیاتی ولیدکر اولو الالباب. آپ کو اللہ نے عقل دی، عقل کو استعمال کیجیے، عقل کو استعمال کر کے تدبر کیجیے، تب آپ کو ایسا ہوگا کہ قرآن آپ کے لیے نصیحت بنے. نصیحت بھی سادہ بات نہیں ہے، اس کے بنے ذہنی انقلاب بنے، ایک نئی سوچ دے آپ کو، چیزوں کو آپ یعنی محکمانہ انداز سے دیکھ سکیں. اقوام عالم کے افکار کے درمیان رہیں لیکن غیر مؤثر بن کر رہیں. کسی جو کنڈیشننگ ہے اس کو توڑنے کی طاقت آپ کے اندر ہو. یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک آیت جو بظاہر تصویر میں پرخرار بنی ہوئی ہے، اس میں مالی کا خزانہ تھا. یظاہرون قول الذین کفروا، اب ساری تصویروں پڑھ ڈالی، جتنی بھی تصویریں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں سب پڑھ ڈالی، لیکن آپ کو سواب ایک پرسرار، ایک مبہم، ایک مبہم مفہوم کے ساتھ کچھ نہیں ملے گا. ایک مبہم، ایک ایمبیگوس. لیکن جب تدبر کے ذریعے آپ تدبر کہیں گے تو وہ اس کے اندر آپ کو معرفت کا پہاڑ نظر آئے گا، اس کے اندر ذہنی انقلاب کا سامان ہوگا، اس کے اندر آپ کو وہ سوچ ملے گی جو اس کو لے کر آپ دنیا میں حقیقی معنوں میں مومن و عارف بن کر رہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے کلام کو واقعتاً سمجھیں اور اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ کو دنیا اور آخرت کے ساتھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اس موضوع پر علماء نے اپنے تاثرات ظاہر کیے ہیں. اقبال عمری عمر آباد سے بات کرتا ہوں. مولانا یہ کل ہی پہلی مرتبہ واضح ہوا کہ مزاحت بھی ایک انبیاء نبی کی ذمہ داری رہتی ہے کہ مزاحت کی نشاندہی کر کے اس کا تذکیہ کرنا. تو آپ نے جو کہا تھا مولانا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پھر اس کا دشدہ علی الکفار، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مزاحت سے کیسے بچنا ہے، کیسے دور ہونا ہے، یہ اس میں قرآن اس کی ہدایت دیتا ہے. کل ہی پہلی مرتبہ واضح ہے مولانا.
اور کون سا ہے؟ وعلیکم السلام.
مولانا کل کے لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا فرضی مشابہت تو بہت کم ملے گی، مانوی مشابہت تو قرآن سے تدبر کرنے کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ بات جو ہے کسی نے بہت زیادہ وضاحت سے اس کو بتایا نہیں ہوا، اب قرآن سطر بازو بازا تو لوگوں نے لکھا ہے لیکن اس کی کوئی بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے کسی نے. مولانا آپ کی یہ باتوں سے جو ہے پہلی مرتبہ ہم کو قرآن وسیع دفتر خان میں سے ہوتا और शिविर के लिए।
और कौन सा है?
हारून हसन उमरी तमिलनाडु से बोल रहा हूँ। मौलाना कल ही जान सकता हूँ कि मुजाहद क्या है और उसके असबाब क्या है। मौलाना इसको किसी भी तफसीर में तरह से वाजह नहीं किया गया। मौलाना मुजाहद क्या है और उसके असबाब क्या है, कन्फ्यूजन नहीं है मौलाना मुजाहद को। तो कल ही ये बात वाजह हुई पूरी तरह।
इसीलिए मुजाहद पढ़ रहते हैं, समझते हैं कि मुजाहद तो दूसरों ने क्या होगा, हम तो कुछ करते नहीं। और कौन सा है?
मोहम्मद याकूब उमरी गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ। मौलाना ये जो आपने कल मुजाहद के असबाब बयान फरमाए तो वो दोनों भी बहुत ही बुनियादी असबाब है मौलाना, मगर किसी ने भी इसको पकड़ा नहीं है। रहा ये लजी नमाहु अशिद्दा वाल कुफर, इसको लोगों ने लफ्जी माने में ले करके पूरी जहनीत मनफी कर ली मौलाना, पूरी उम्मत की जहनीत को मनफी कर दिया मधु सुनकर ले। और क्या ये लगी ना आमनो आमिनों को लेकर के गैर जरूरी गुफ्तगु होने लगी मौलाना, लेकिन ये जो वरना इसी वजह से ये लोग मुजाहत से नहीं बच पा रहे हैं, पूरी उम्मत मुजाहत में उतला है। तो आपने जो दोनों असबाब बयान फरमाए जिससे काम इतफाक माना कि इसी वजह से मुजाहत उम्मत में आती है।
और कौन सा है?
मौलाना मैंने बहुत सी तस्वीरों को भी देखा और लोगों से सुना भी, हज रसूल के बारे में कुछ भी वो जिक्र करते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफार का माना तीर और तलवार से लेते हैं, तो या कि सारे लोगों ने यही मफहूम को अपने आराइज किया। अब जितने मजारिस के मैंने बहुत से मजारिस की तराने जो पढ़े जाते हैं उसको सब सुना, अंदर जो है उनको बहुत फख्र लगता है कहने के लिए कि हम तलवार हैं, हम कुफर के मुकाबले तलवार हैं, इस किस्म के अल्फाज। वजह से इनके अंदर जज्बात तो आ गई, मन में जज्बातियत आ गई, लेकिन इनको पता भी नहीं चला कि वो असल में चल रहे हैं रसूल के रास्ते पर।
ये दोनों चीजें बिल्कुल नावाकिफियत के वहां पर मादूम हो गई, दाउल गफार मादूम मालूम जी। और कौन सा है?
राहत अहमद बोल रहा हूँ मौलाना दिल्ली से। मौलाना कल आपने जो मुजाहत और उसका रीजन बताया, यानी दो बुनियादी रीजन, यानी मुकम्मल ईमान आमनु आमिनु की तशरी करते हुए जो बताया और अशिद्दा अलल कुफार, ये बिल्कुल मेरे लिए एक नई चीज है। और दूसरी चीज, इससे पहले हम जो जानते थे युजाइयूना कौल लतन कफरु मिन कब्ल, हम मतलब बस यही जानते थे कि ईसा इब्ने मरियम को खुदा का बेटा बना लिया तो हम नहीं बनाना, अगर हम बनाएंगे तो हम भी उसकी मुजाहत करेंगे, या उज़ैर को जो उन्होंने बेटा बना लिया, या छोटी छोटी चीजें जैसे चमचे से खाना, कपड़े को नीचे तक पहनना, फॉर्म बेस्ड इनको ही मुजाहत समझते थे। बाकी ये कि हम फिक्री तौर पर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे तो ये इसको हम जानते भी नहीं मौलाना, पहली मरतबा मैंने जाना इसको
जी। और कौन सा है?
अस्सलाम वालेकुम मौलाना
जी। वालेकुम सलाम।
बाकी दुआ को तरफ हूँ मौलाना, कल जो आपने बताया कि ये जो हदीस से ले लोहा तनहा रिहा, तो ना ये इसमें जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे उस वक्त तक क्या ये हमारे लिए लेलुआ का ना था, यानी इस सफर हमको ये दिन नहीं मिलेगा। तो मौलाना ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी मौलाना, मैं इससे पहले चीज को नहीं जानता था। और इसी तरह जो आपने मुजाहद के बारे में कहा मौलाना, मैं पहली मरतबा आपसे सुन रहा हूँ इस बारे में, और उसका तो मुझे दिक्कत से पड़ा। یعنی مقصد اپنے آپ کو یعنی وضاحت سے بچانے کے لیے اس بارے میں سوچ رہا ہوں مولانا سب یہ کس طرح کرتے یہ کیسے ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا مولانا یہ سب.
بالکل